الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم سورہ یوسف کی آیت 32 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سورہ میں جیسے کہ بارہا بتایا جا چکا, سیدنا یوسف علیہ السلام کی سرگزشت سے استدلال کیا گیا ہے. پوری سرگزشت قریش کے سامنے رکھ دی گئی ہے اور در حدیث دیگراں کے اسلوب میں انہیں بتایا گیا ہے کہ اس سرگزشت میں تم اس وقت کے اپنے اعمال بھی دیکھ سکتے ہو اور تمہارے بھائی کے لیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نتائج نکلنے والے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہو. یہ ایک آئینہ ہے جو تمہارے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اس سرگزشت کا بڑا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب بات وہاں آ گئی تھی کہ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلا بھیجا, وہ اسے کچھ ملامت کر رہی تھیں کہ یہ بھی کیا عورت ہے, اپنے غلام کو دل دے بیٹھی اور پھر رام بھی نہیں کر سکی. تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے, تم ہی لوگ آ کے اپنے چلتر آزما کے دیکھ لو. چنانچہ ایک مجلس آراستہ کی گئی اور اس میں اس کا اہتمام کیا گیا کہ نہ صرف عشوا و غمزہ و ادا کا اہتمام ہو بلکہ کچھ دھمکی دے کے بھی ان کو آمادہ کیا جائے. اس کی تفصیلات بھی ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. اس پر میں نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ یہ ہے, یہ قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق چند فقروں میں ایک پوری داستان سمیٹ دی ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے واقعات قرآن مجید ہمیشہ بہت مختصر طریقے سے بیان کرتا ہے. قرآن کی اپنی ایک شان ہے, بعض خرافات کی نوعیت کی چیزیں اشارتاً تو بیان کی جا سکتی ہیں لیکن ان کو تفصیلات کا پیرہن دے دینا یہ قرآن کا مضمون نہیں ہوتا. یہ قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق چند فقروں میں ایک پوری داستان سمیٹ دی ہے. مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو حسن و جمال اور پاکیزگی و تقدس کے ایک پیکر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر, یعنی یہ دونوں پہلو تھے شخصیت میں. حسن و جمال تو تھا ہی, ایک جوان رانا ہے, ابھی 18-20 سال کی عمر ہے, لیکن حسن و جمال ہی نہیں تھا, اس کے ساتھ پاکیزگی اور تقدس کا جمال بھی تھا. تو حسن و جمال اور پاکیزگی اور تقدس کے ایک پیکر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو دنگ رہ گئیں. یہ وہ خواتین کی مجلس ہے جس میں جو کچھ پیش آیا اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے. پھر ذرا سنبھلیں, پہلے تو دنگ رہ گئیں پھر ذرا سنبھلیں, اور چونکہ بڑے دعوے اور تنتنے کے ساتھ آئی تھیں, یعنی یہ کہہ کے آئی تھیں کہ ذرا ہمیں موقع ملا ہوتا تو ہم دکھاتی ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیسے رام کیا جاتا ہے. یہ زلیخا نے کیا کیا, چونکہ بڑے دعوے اور تنتنے کے ساتھ آئی تھیں اس لیے اپنے چلتر آزمانا شروع کیے. جب اندازہ ہو گیا کہ ان کی سب ادائیں غمزے اور عشوے ناکام ہو رہے ہیں تو دھمکی دی کہ نہیں مانو گے تو ہم یہیں جان دے دیں گے. چنانچہ اپنی اس دھمکی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان میں سے بعض نے اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کو بالکل غلط سمجھا گیا ہے. اس میں یہ نہیں ہوا کہ مبہوت ہو کر ہاتھ کاٹ لیے, بلکہ یہ ایک تدبیر تھی جو کی گئی, اور قرآن نے صریح لفظوں میں بتایا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن, یعنی وہ کیا تدبیر بیان کر رہی ہیں جس سے وہ رام کر سکتی ہیں. جب زلیخا کو اس کا پتہ چلا تو اس نے کہا آ جاؤ, اور سب کو چھریاں دے کے بٹھا دیا کہ اب کر لو جو کرنا ہے. چنانچہ اپنی اس دھمکی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان میں سے بعض نے اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے. لیکن جب یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو پکار اٹھیں کہ یہ آدمی نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یزدانی ہے. استاد امام لکھتے ہیں, ان بیگمات کا یہ اعتراف حضرت یوسف کی کمال درجہ تعریف بھی ہے, اپنی شکست کے لیے ایک عذر بھی. یعنی یہ جو جملہ انہوں نے بولا ہے اور جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ سبحان اللہ یہ تو کوئی آدمی نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, ان بیگمات کا یہ اعتراف حضرت یوسف کی کمال درجہ تعریف بھی ہے اور اپنی شکست کے لیے ایک عذر بھی. اس کے اندر یہ مضمون بھی مضمر ہے کہ اگر ہم ان کو جیت نہ سکے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے فن یا ہمارے حسن و جمال میں کوئی نقص تھا, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مقابلہ ایک معزز فرشتے سے کرنا پڑا, جبکہ ہمارے سارے اسلحے صرف انسانوں ہی پر کارگر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی یہ بحث خراج تحسین ہی نہیں ہے, اپنا ایک عذر بھی ہے کہ ناکام ہوئی ہیں تو کسی عام انسان کے سامنے ناکام نہیں ہوئی. یہ سرگزشت, یعنی جتنا حصہ اس سے پہلے زیر بحث آ چکا جس کا یہ خلاصہ ہے, یہ سرگزشت اس درجے ایجاز و اختصار کے ساتھ کیوں نقل کی گئی ہے؟ یعنی ایک مجلس منعقد کی گئی, اس میں انہوں نے اپنے عشوے, اپنی ادائیں آزمائیں, اپنے ہنر آزما کر دیکھے, تو بظاہر لگتا ہے کہ یہاں کچھ تفصیلات ہونی چاہیے تھیں. ایک ایک لفظ میں قرآن نے ایک ایک مرحلے کو بیان کیا ہے, اس درجہ ایجاز و اختصار کے ساتھ کیوں نقل کی گئی ہے؟ اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ قرآن نے اسے اپنے شایان شان نہیں سمجھا کہ ان خرافات کی تفصیل کرے جو حضرت یوسف کا دل جیتنے کے لیے وہاں ہوئی ہوں, اس کو قرآن نے پسند نہیں کیا. یہ سب ہو گیا, تو اب آگے دیکھیے. قالت فذلکن الذی لمتننی فی, اس نے کہا دیکھ لیا, یعنی جب یہ سب ہو گیا تو اس نے کہا, یعنی کس نے؟ زلیخا نے. اس نے کہا دیکھ لیا, یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. ولقد راوتہ عن نفسہ فاستعصم, بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا, کوئی چیز بھی اس کو آمادہ نہیں کر سکی. اس کے بعد اس نے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, تاہم میں جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہیں کیا تو ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور ذلیل ہوگا. یعنی اس نے بھی ایک دھمکی دے دی کہ میں ناکام رہی, تم لوگ بھی ناکام رہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا, اگر یہ نہیں مانتا تو سوچ لے اس گھر میں شہزادوں کی طرح رہ رہا ہے. پھر ایک نتیجہ نکلے گا اور وہ یہ کہ یا تو برسوں کے لیے قید میں پھینک دیا جائے گا اور یہ ویسے ذلیل ہو کے کہیں نکال دیا جائے گا. تو یہ اس نے گویا ایک اور دھمکی دے دی. اس پر میں نے لکھا ہے یہ ایک مزید دھمکی ہے. زلیخا نے پہلے بڑے تیکھے انداز میں عورتوں کے ادعا کا جواب دیا ہے. یعنی پہلے تو اس نے یہ کہا کہ تم نے میرے اوپر بہت طنز و تعریض کے تیر برسائے, بہت باتیں کیں, میں جہاں تہاں سے سنتی رہی کہ تم لوگ یہ کہہ رہی ہو کہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی اور پھر کچھ کر بھی نہیں سکی. تو یہ تم لوگوں نے دیکھ لیا کس شخص سے معاملہ پڑا ہے. پہلے جملے میں تو اس نے اس ادعا کا جواب دیا ہے. یہ ایک مزید دھمکی ہے. زلیخا نے پہلے بڑے تیکھے انداز میں عورتوں کے ادعا کا جواب دیا ہے, پھر صاف کہہ دیا ہے کہ میں اس کی جان چھوڑنے والی نہیں ہوں. اس لیے یہ اپنی روش پر قائم رہا تو لازماً جیل کی ہوا کھائے گا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ حوث کی محبت دھمکی بھی دے رہی ہے اور اپنے سب حربوں میں ناکام ہو جانے کے بعد اپنی ناکامی کا انتقام لینے کا فیصلہ بھی کر رہی ہے۔ دونوں چیزیں اس نے بیان کر دیں۔ حضرت یوسف کے لیے یہ ایک نئی آزمائش تھی جس سے اب وہ دوچار ہونے والے تھے۔ زنان مصر کی اس مجلس سے اس زمانے کی مصر کی اخلاقی حالت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں وہ دور حاضر کی تہذیب سے کسی طرح کم ترقی یافتہ نہیں تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ جب اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی بصیرت کی نگاہ سے تاریخ کو پڑھا ہو، قدیم بغداد کی تاریخ پڑھ لیجئے، سلطنت روما کی تاریخ پڑھیے، یونان کی تاریخ پڑھیے، اس سے پہلے کی بعض تہذیبوں کو دیکھیے، تو جس طرح کے ثقافتی مظاہر، جس طرح کی جنسی بے رہروی، جس طرح کے ذہنی تصورات اب ہمیں بہت پریشان کر دیتے ہیں، یہ اس زمانے سے زیادہ بڑے پیمانے پر نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دنیا جب سے بنی ہے ایسی ہی رہی ہے۔ اس کو اس طرح قبول کر کے آدمی کو اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ ایسی ہی رہے گی۔ اس کے پروردگار نے اس کو اسی کشمکش کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ شیطان اور رحمان کی کشمکش ہے جس میں بڑی ہمت کر کے کنکر مارنے پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں حج میں اسی کو ایک تمثیل میں ڈھال دیا گیا ہے، تو یہ کشمکش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس میں مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، مسلحین کو کیا کرنا ہے، اساتذہ کو کیا کرنا ہے، اسی طرح اگر کہیں مسلمانوں کی کوئی حکومت ہے تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ سب اپنے اپنے دائرے میں محنت کر سکتے ہیں، لیکن دنیا جنت بن جائے یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ یہاں حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش رہے گی، اور بارہا ایسا ہوگا کہ شر بہت پھیل جائے گا، اس کو عروج حاصل ہوگا۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو ہماری بستیاں ہیں ان میں ہماری طرح کے طالب علم جا کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو کچھ سچائی کی طرف، حق کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں، تو میں تجربے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دسیوں لوگ بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دسیوں لوگ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن لوط علیہ السلام کی بستی کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے اس کو پڑھیے اور دیکھیے، یعنی جب نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام مجادلے کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بحث شروع کر دی انہوں نے۔ قرآن مجید نے اس بحث پر بھی بڑی محبت سے ان کو خراج تحسین ہی پیش کیا ہے، اور یہ کہا ہے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ابراہیم بہت ہی دل کا درد بند تھا، وہ شروع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں ہو سکتا ہے 50 راست باز ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اتنے بھی نہیں ہیں، وہ 40 ہوں، انہوں نے کہا اتنے بھی نہیں، انہوں نے کہا 30 ہوں، انہوں نے کہا ابراہیم اتنے بھی نہیں ہیں، 10 ہوں، فرمایا اتنے بھی نہیں ہیں ورنہ چھوڑ دیتا۔ تو یہ صورتحال ہے اس بستی کی، تو اس لیے ایسی صورتحال میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ میں نے تو اپنی طرف سے ہر کوشش کر دیکھی ہے، اب یہی ہے کہ اسے جیل ہی جانا پڑے گا، اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو یہ نتیجہ بھی دیکھ لے گا۔ جب زلیخا کی زبان سے یہ بات حضرت یوسف نے سنی تو دیکھیے کیا دعا کی، قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اس پر یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی جو مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یہ ہے ایک بندہ مومن کا رویہ، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصُبُّ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اب اگر ان کے فریب کو تو نے مجھ سے دفع نہ کیا، یعنی میں نے تو اپنی ساری طاقت نچوڑ دی ہے، اب اگر ان کے فریب کو تو نے مجھ سے دفع نہ کیا تو پروردگار میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ان لوگوں میں شامل ہو رہوں گا جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے اس جملے کی اور اس دعا کی اور اس احساس کی. بندہ کس عجز کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیتا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے یہ بڑے عجز کے ساتھ خدا سے مدد کی التجا ہے جو اپنے ایمان و اخلاق کو بچانے کے لیے پوری طاقت نچوڑ دینے کے بعد ان کی زبان پر آ گئی. پروردگار اب میرے بس میں نہیں رہا، جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے. آگے وضاحت ہے کہ یہ دعا فوراً قبول ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ شیطان کے مقابلے میں اس حد تک استقامت دکھانے کے بعد اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے آگے ڈال دیتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور فوراً قبول ہوتی ہے. اس میں جس قانون کو میں نے بیان کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے. یعنی ایک ہے ہماری دنیوی ضرورتیں، دنیوی حاجتیں، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بیماری تکلیف آ گئی، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، ان میں بھی اللہ ہی سے بندہ دعا کرتا ہے، اپنی طرف سے تدبیر بھی کرتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دعائیں قبول ہو جائیں. قبول بھی ہوتی ہیں، اللہ کرم بھی فرماتا ہے، اس لیے کہ جو دنیا امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا. ایک مجموعی حکمت ہوگی جس میں بندے کے لیے کیا بہتر ہے، جس معاملے میں دعا کی جا رہی ہے وہ اس امتحان سے متعلق کس نوعیت کے مسائل پیدا کر دے گی، جس دنیا میں وہ رہ رہا ہے اس میں اس کا کیا مقام ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو دعا قبول کرتے ہیں، چاہتے ہیں تو قبول نہیں کرتے. لیکن اگر ہدایت کی دعا مانگی جائے، جو ہم ہر روز مانگتے ہیں، ہماری نمازوں کی سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا ہے، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی راہ پر چلنے کے لیے مانگی جائے اور اس میں اپنی طرف سے جو قوت میسر ہو سکتی تھی وہ صرف کر دی جائے، تو یہ دعا ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے یہاں قبول ہوئی. یعنی اس کے رد ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اس دعا کو، یعنی ہدایت کی دعا اور ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا، بشرطے کہ بندہ اپنے حصے کا کام کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ قبول کرتا ہے، اور اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر، یہاں بھی یہی ہوا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے گویا ڈال دیا کہ اب میرے بس میں نہیں رہا، میں جتنا مقابلہ کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب آپ میری مدد کریں اور ان کے فریب کو مجھ سے دفع کر دیں. یہ دعا انہوں نے کی. یہ دیکھیے قبول کس صورت میں کی ہے. یعنی آسمان سے فرشتے نہیں آ گئے کہ وہ زلیخا کا گلا دبوچ دیں، نہیں، یوسف کو جیل میں ڈالنے کا اہتمام کر دیا گیا، اس کی بھی قیمت دینی پڑی ہے. یعنی اس محل میں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اب آپ نے اگر یہی کہا ہے، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ آج سجن و حب و علیہ مما یدونا نہیں رہ، مجھے جیل اس سے زیادہ پسند ہے. فرمایا ٹھیک ہے، بچنا چاہتے ہو تو ہم مدد کرتے ہیں، جیل میں چلے جاؤ، رہو جہاں، 18 سال رہے ہیں کم و بیش، ایک دو دن نہیں. تو انہوں نے یہ دعا کی تو فرمایا فاستجاب لہ ربہ، اس کے پروردگار نے اس کی یہ دعا فوراً قبول کر لی. تو اس کے پروردگار نے اس کی یہ دعا قبول کر لی. فصرف عنہ کیدہن انہ ہو السمیع العلیم، اور ان کا فریب اس سے دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر اس کی، یعنی یوسف کی بے گناہی کی یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی، یعنی واضح ہو گیا جیسے کہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں
کہ یوسف بالکل بے گناہ تھے، اسی خاندان کے لوگوں میں سے بعض بزرگوں نے توجہ دلائی، دیکھا گیا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اور ہر شخص پکار اٹھا، خود عزیز مصر نے اعتراف کیا اس بات کا کہ یہ ان لوگوں کے مکر ہیں جس کا تم نشانہ بن گئے ہو، اور خود یوسف سے کہا کہ یوسف عارضاً ھذا واستغفری لذنبک، یوسف تم اس سے اعراض کرو، اور اپنی بیوی سے بھی کہا کہ اپنے گناہ کی معافی چاہو، یعنی ہر لحاظ سے بے گناہی واضح ہو چکی ہے۔ پھر اس کی بے گناہی کی یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی، ما راؤل آیات، صاف صاف نشانیاں دیکھ لی کہ یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی گناہ کی طرف میلان ظاہر نہیں کیا، یہ سب اسی عورت کا مکر تھا، اسی کا چرتر تھا۔ ان لوگوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے لازماً قید کر دیں، یعنی ان لوگوں کی رائے یہ بنی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رائے بننے میں خدا کا منشا شامل تھا، اس لیے کہ جب یوسف نے دعا کی تو اس کی قبولیت کے لیے یہی صورت تھی، چنانچہ دعا بھی قبول ہو گئی اور ان کی مصلحت بھی سامنے آ گئی۔ اس میں یہ جو کہا ہے کہ کچھ مدت کے لیے قید کر دیں، گناہ تو کوئی نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیسے قید کر دیں؟ میں نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام چونکہ غلام تھے، اس لیے قدیم رواج کے مطابق آپ کو جیل بھیجنے کے لیے کسی عدالتی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے معاشرے میں تو اب ریاست کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہیں، حدود و قیود کیا ہیں، کب کوئی جرم قابل دست اندازی پولیس ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، یہ سب باتیں بہت حد تک زمانے نے طے کر دی ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں تو عدالت، قانون، پولیس، ان کے حدود، ضابطے بڑی حد تک معین ہو گئے، خود بالا تر اقتدار کو بھی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ان کے درمیان اختیارات کا ایک توازن بھی قائم کیا گیا ہے، یہ سب چیزیں اب ہو گئی ہیں، اور جو ممالک ابھی اس معاملے میں پیچھے ہیں وہ بھی کسی حد تک ان کو سامنے رکھ کر یا ان کے شعور کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں، سیاستدان اس کا ذکر کرتے ہیں، دانشور توجہ دلاتے ہیں، خلاف ورزی ہو تو کہا جاتا ہے، لیکن قدیم تہذیب میں یہ صورتحال نہیں تھی۔ باپ بیٹوں کے معاملے میں یا اولاد کے معاملے میں، بیٹیوں کے معاملے میں بھی ایسے اختیارات رکھتے تھے کہ جن کا اب کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا۔ میں نے خود اپنے بچپن میں جو دیہاتی زندگی دیکھی ہے اس میں بھی یہی صورتحال تھی، یعنی اولاد پر والدین کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہوتے تھے اور ان کو مانا جاتا تھا، اگر کوئی بچہ بغاوت کا رویہ اختیار کرے تو پوری سوسائٹی والدین کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ میں یہاں یہ عرض نہیں کر رہا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ فرق کیا واقع ہوا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال خاندان کے بزرگوں کی تھی، یہی معاملہ تھا۔ غلام اور آقا یہ اپنی جگہ ایک رشتہ تھا اور صدیوں موجود رہا ہے، اس میں بھی یہ ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اگر غلام نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو کوئی عدالتی کارروائی ہوگی یا قاضی فیصلہ کریں گے، بلکہ آقاؤں کو جرائم کی سزا دینے کا بھی اختیار تھا اور بغیر جرم کے بھی جیل میں ڈال دیں، کہیں پھینک دیں، اس کے اختیارات بھی موجود ہوتے تھے۔ اسی ذیل کا ایک پہلو وہ بھی ہے جو بعض اوقات لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بن جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں خلفائے راشدین بعض موقعوں پر اپنے تادیبی اختیارات استعمال کرتے ہیں، اس سے وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ شاید ایک حکمران کی حیثیت سے اسلام نے جو اختیارات دیے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مدینہ میں جو حکومت قائم ہوئی وہ بھی ایک قبائلی معاشرے کی حکومت تھی، اور قبائلی معاشروں میں جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا، تادیب کے اختیارات، تنبیہ کے اختیارات یہ بہت حد تک تقسیم تھے. میرے اپنے گاؤں میں یہ اختیار کہ کسی نوجوان کے کان گرم کر دیں, کسی لڑکی کو دوپٹے کے بغیر دیکھیں تو ایک تھپڑ مار دیں, کوئی دکان پر نامعقول باتیں کرتا ہوا لڑکا نظر آئے تو اٹھا کر اس کو کہیں کہ جاؤ شہر سے دفع ہو جاؤ, یہ اختیارات ہماری مسجد کے مولوی صاحب کو بھی حاصل تھے, اور یہ ہمارے مدرسے کے ہمارے اسکول کے صدر مدرس ہیڈ ماسٹر صاحب کو بھی حاصل تھے, اور یہ برادری کے بزرگوں کو بھی حاصل تھے. حاصل تھے کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی اس کو تسلیم کرتی تھی. اگر ان میں سے کسی نے یہ کیا ہے تو سب تحسین کر رہے ہوں گے, بالکل درست کیا, یہی ہونا چاہیے تھا. چنانچہ خلفائے راشدین کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو صحابہ کی جماعت بنی اور ایک تبدیلی آئی, اس میں اب وہ بزرگ کی حیثیت میں تھے, وہ ایسے ہی منتخب نہیں ہوئے رہنما بزرگ. تو ان کے ہاں بعض موقعوں پر مولمانہ تادیب کا اظہار ہوا ہے. اب تو ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کو استاد مارے, لیکن وہ زمانہ رہا ہے جب خود والدین کہتے تھے کہ یہ ہم حاضر کر دیا ہے, اب ہڈیاں بچا کے بھیج دیجیے گا, باقی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ ہر دور کی اپنی تہذیبی روایات, اپنا ثقافتی پس منظر ہوتا ہے. تو یہی صورتحال خلفائے راشدین کے زمانے میں, یعنی ایک طرح کی مولمانہ تادیب. اس کے بعض واقعات ہیں جو تاریخ میں نقل ہوئے ہیں, ان کو لوگ پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ اب بھی ہمارے حکمران کو وہی اختیارات حاصل ہونے چاہیے. یہ کوئی دین یا ایمان کا یا قرآن کا یا حدیث کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اصل میں اس زمانے کی روایات ہیں, اور یہ روایات ابھی قریب کے دور تک ہمارے دیہات میں رہی ہیں. اس طرح کی روایات ان کا ظہور ہوتا ہے, اور قبائلی زندگی میں اس کو قبول کیا جاتا ہے, یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوتی. اصول میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے, ان کی جان مال آبرو کے خلاف جب بھی کوئی اقدام کیا جائے گا وہ الا بالحق ہوگا, یعنی اس کے لیے آپ کے پاس خدائی سند ہونی چاہیے یا علم و عقل کے مسلمات میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے. تو اس لیے موجودہ زمانے کی حکومتوں کے معاملے میں یہ بحث اب بڑی سائنسی بحث ہو کر رہ گئی ہے کہ ان کا اختیار کیا ہے. میں نے اس پر اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھا ہے, قانون کی بنیاد. اس میں یہ بتایا ہے کہ حکومت کا یا ریاست کا اختیار اصل میں اس ضرورت سے پیدا ہوتا ہے جس نے حکومت کو وجود بخشا ہے, اور وہ دو ہی چیزیں ہیں, یعنی حق تلفی کا ازالہ, جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا ازالہ. یہی قانون کی بنیاد ہے, اس سے آگے نہ کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے نہ لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر بھی بالکل وہی ہوا ہے کہ ایک آقا ہے, اس نے کہہ دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیں, یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے جرم کیا کیا ہے اور قانون کے مطابق یہ جیل میں جانے کا مستحق بھی ہے یا نہیں. اس زمانے کے آقاؤں کو اپنے غلاموں پر غیر محدود اختیارات حاصل تھے, چنانچہ آپ کے آقا نے بھی اپنے اسی اختیار کے تحت آپ کو اس خیال سے جیل بھجوا دیا کہ زلیخا کے دماغ سے ان کا خف بھی نکل جائے گا, یعنی ابھی تو گھر میں ہے, ہر وقت نظر آتا ہے, جیل میں چلا جائے گا تو کچھ اس کے دماغ کا بھی علاج ہو جائے گا, زلیخا کے دماغ سے اس کا خف بھی نکل جائے گا, اور لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ جس کو سزا ملی ہے قصور بھی اسی کا ہوگا. بات تو باہر پھیلی ہوئی ہے, تو اب جب اس قصے کے بعد جب لوگ بیان کریں گے اور یہ پتہ چلے گا کہ یوسف کو تو جیل بھیج دیا ہے, تو جواب دینے والے کہیں گے کہ بھائی قصور ہوگا ہی تو بھیجا ہے نا, آخر کچھ کیا ہوگا. قرآن کے الفاظ سے واضح ہے کہ دوسرے اعزاء و اقربا بھی اس فیصلے میں شریک تھے, یعنی خاندان نے مل کے یہی رائے دی کہ ایسا ہی کرنا چاہیے, اس لیے کہ اپنی ناک بچانے کے لیے وہ بھی مصلحت اسی میں دیکھ رہے تھے. ان کو جیل بھیج دیا گیا. اب قرآن مجید اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہے اور مزید آگے بیان کرتا ہے کہ وہ جیل میں چلے گئے, وہاں ایک مدت رہے. یہ تفصیلات حذف کر دی گئی ہیں اس لیے کہ یہ اصل واقعے سے متعلق نہیں ہے. اور پھر بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ جہاں ایک دن جیل میں دو نوجوان اپنے خواب کی تعبیر کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ جس زمانے میں یوسف کو جیل میں ڈالا گیا دو اور نوجوان بھی اسی زمانے میں جیل میں داخل ہوئے تھے, قید خانے میں ڈالے گئے تھے. وہ کیا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیلات ہم آئندہ نشست میں دیکھیں گے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.